ہمارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں، وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں۔ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ یاد ہے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجازب ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، دیکھا ہے آپ نے ان کو، وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے حکم پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش کچھ نہیں تو 40-50 مرتبہ ان سے پڑھوایا، بار 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 یہ پڑھوایا، حتیٰ کہ وہ خوب تھک گئے پھر بھی پڑھتے رہے۔ جب کسی کو مایوسی ہو تو یہ پڑھ لیا کرے، اپنے گناہوں کی وجہ سے آدمی مایوس ہونے لگے، مایوسی قریب آنے لگے تو یہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ سب مایوسی جاتی رہے گی۔ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں، وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں، وہ کون سی ادا ہے جو حسن ادا نہیں، وہ کون سی ادا ہے جو حسن ادا نہیں، وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں، وہ کون سی ادا ہے جو حسن ادا نہیں، وہ کون سی ادا ہے جو حسن ادا نہیں۔ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں۔ تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس پورے کلام کے آخر میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے بارے میں یہ شعر ہے، انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ دارالعلوم مدینہ بفیلو میں بعد از طعام دوپہر جب حضرت والا استراحت یعنی آرام فرما رہے تھے، اس وقت چند منٹ میں یہ اشعار وارد ہوئے۔ جو اشعار میں سنا رہا ہوں، حضرت والا کو یہ اشعار چند منٹ کے اندر وارد ہوئے، اور جب احقر کے متعلق یہ شعر فرمایا، جب یہ شعر فرما رہے تھے، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، اس وقت حضرت والا کی محبت میں حضرت والا ہی کی برکت اور فیضان توجہ سے احقر نے یہ شعر، یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر عرض کیا۔
جو بطور یادگار یہاں درج کیا جاتا ہے. یعنی جب حضرت نے یہ شعر فرمایا تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، تو فوراً ہی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہوا برجستہ. دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں، دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں. دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں، دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں.
تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں. آنکھوں سے ربطے میں کد پہچانا میر نے، آنکھوں سے ربطے میں کد پہچانا میر نے، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں. آنکھوں سے ربطے میں کد پہچانا میر نے، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں، چہرے سے میرے کوئی نشہ رونما نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں، رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں، اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں.
یہاں اہل خرد سے مراد دنیا دار.
اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں، رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں، رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں، اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں، اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں. کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دیکھ، کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دیکھ، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں.
نا خدا مانے کشتی چلانے والا.
کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دیکھ، کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دیکھ، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں، کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں. اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے، اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے، کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں، کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں. اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے، کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں، کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ.
بزم غیر سے مراد بری صحبت، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن بری صحبت سے گریز نہیں کرتا، وہاں بھی جاتا ہے، ہاں میں ہاں ملاتا ہے، حرام مزے لیتا ہے۔
جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ، جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ، اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں، اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں۔ جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ، جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ، اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں، اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں۔ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔ یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں۔
اہل اللہ نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، خطبہ اس میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، خوب عبادت اور طاعت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ عمل کر کے ڈرنا ایک خاص چیز ہے جو اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی، یعنی ان بندوں کی یہ شان ہے کہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ کرنے والے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے باوجود ان کو یہ خوف اسی وجہ سے ہے کہ معلوم نہیں یہ نیکیاں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت ایک مثال سے فرمائی کہ دیکھو، تمہارے یہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو تم اس کی خاطر بریانی بھی پکاتے ہو، قورمہ کباب بھی تیار کرتے ہو، سردی ہے تو گرم پانی سے ہاتھ دھلاتے ہو، اس کی راحت کا ہر طرح خیال رکھنے کے باوجود جب وہ جانے لگتا ہے تو اس سے کہتے ہو کہ معاف کیجئے گا، ہم سے آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ ہوا، نہ معلوم کیا کوتاہی ہو گئی ہو جس سے آپ کو ہم سے اذیت پہنچ گئی ہو، یہ کیوں کہتے ہو جبکہ اس کے لیے بریانی، کباب اور ہر طرح کے آرام کا انتظام کیا؟ اس لیے کہ دل میں ڈرتے ہو کہ کہیں کسی وقت کوئی بات مہمان کے مزاج کے خلاف نہ ہو گئی ہو، اس کی پسند کے مطابق کوئی کھانا نہ رہا ہو، یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو اس کو پسند نہ آیا ہو۔ تو ایک انسان کی مزاج شناسی پر مطمئن نہیں ہوتا، ڈرتا ہے کہ شاید میں اس کی مزاج شناسی سے قاصر رہا ہوں، حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں مٹی کے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں بندے اور غلام ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر بندے اور اللہ میں کیا نسبت ہونی چاہیے۔ لہذا بندے کو عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ عبد ذلیل نطفہ ناپاک کا عمل بارگاہ پاک میں نہ جانے قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ خوف بندگی کی شان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو عبادت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے کیوں استغفار فرما رہے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ نماز سے استغفار نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شاید ہم سے عبادت کا حق ادا نہ ہوا ہو. ما عبدنا کا حق کا عبادتک, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں تو سوچ لو کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے, ہم جتنا بھی ڈریں کم ہے. لیکن اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ اعمال میں ہی خلل پڑ جائے. شیطان تو چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دو کہ عبادت ہی نہ کرے. چنانچہ جب بعض لوگوں سے کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو تو کہا کہ نماز کیا پڑھیں, ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن دل بازاروں میں ہوتا ہے, دفتروں میں ہوتا ہے, ذکر کرتے ہیں تو بھی دل غیر حاضر ہوتا ہے, تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ بس سالکین اس خوف سے ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں. حق تعالیٰ کو چونکہ ہماری نفسیات اور ہمارے ذرے ذرے کا علم تھا, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا, اس لیے ایسے لوگوں کا جواب اس سے اگلی آیت میں دے دیا کہ ہمارے سچے عاشقین کو ایسا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عبادت ہی کو چھوڑ بیٹھیں. فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات, ہمارے خاص بندے اگرچہ نیک اعمال کر کے ڈرتے رہتے ہیں لیکن یہ خوف ان کے اعمال میں حائل نہیں ہوتا بلکہ ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں, کبھی روزے رکھ رہے ہیں, کبھی صدقہ کر رہے ہیں, کہ اعمال صورتاً سب کے برابر ہوتے ہیں لیکن کیفیت مختلف ہونے سے اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. مثلاً نماز سب پڑھتے ہیں لیکن بعض کو ثواب کا نواں حصہ ملتا ہے, بعض کو آٹھواں, بعض کو ساتواں, بعض کو تہائی. تو نوافل کا التزام اسی لیے ہے کہ فرض میں جو کسر اور کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے. دوسری چیز جو آپ لوگوں کی برکت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ بٹن یعنی سوئچ ایک ہی قسم کے ہیں لیکن جس کا بلب زیادہ پاور کا ہے وہاں زیادہ روشنی ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے قلب مثل بلب کے ہیں, جس قلب میں جس قدر محبت اور خشیت کی پاور زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی قوی النور ان کے اعمال سے پیدا ہوتا ہے, اتنا ہی قوی نور ان کے اعمال سے پیدا ہوتا ہے. مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکعت پڑھتے ہیں اور ایک آنسو کا قطرہ ان کے چشم مبارک سے نکلتا ہے, اور دو رکعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھ سے بھی ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے, اگرچہ کمیت کے اعتبار سے دونوں کے آنسو برابر ہیں لیکن یقین اور درد محبت کی تفاوت سے دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا, یعنی دونوں کے مرتبے میں فرق ہے. محبت اور خشیت کا جو درجہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے, تو وہ درجہ اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں لیکن ان کے درجے کے برابر نہیں تھا, ان کا صدیق اکبر کا درجہ ان سے زیادہ بڑا ہوا تھا. تو اس فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنسو میں خشیت و محبت کی کیفیت کے جو انوار ہوں گے اس سے یہ آنسو تمام امت کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی اور مقبول ہوگا. معلوم ہوا کہ محض مقدار ہی مطلوب نہیں, اصل چیز کیفیت بھی ہے. اگر اخلاص اور درد محبت کی کیفیت ضعیف ہے تو اعمال کی مقدار کتنی ہی زیادہ ہو, چاہے دستار فضیلت بھی باندھے, اشراق و چاشت بھی ہے, نوافل بھی ہے, لیکن وہ وزن میں ہلکے ہو جائیں گے. یعنی جیسا دل ہوگا ویسے اعمال کی قیمت ہوگی, اعمال کا درجہ ہوگا, اعمال کے قبول ہوگا. اسی لیے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے کیفیت احسانی لینے کے لیے. جتنا درجہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا, جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا عمل قیمتی ہو جائے گا. دو رکعت ایک عام آدمی بھی پڑھتا ہے, دو رکعت ایک عارف اللہ والا بھی پڑھتا ہے, تو عارف اور اللہ والے کی جو دو رکعت ہے وہ عام آدمی کے دو رکعت سے ایک لاکھ رکعت زیادہ افضل ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے بلب کا خول یعنی باڈی تو بہت بڑی ہو لیکن اس میں قوت صرف 40 پاور کی ہو تو روشنی ضعیف ہی پیدا کرے گا، تو اعمال کی کمیت کے باوجود نور ضعیف ہی ہوگا، یعنی زیادہ اعمال، ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن اس کی محبت اور معرفت بہت زیادہ ہے، اللہ کی محبت اور معرفت اس میں بہت زیادہ ہے، اور ایک عام آدمی جس میں کم درجے کی ہے محبت وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کی 2 رکعت اس کے مقابلے، وہ 10 رکعت بھی پڑھ لے لیکن اس کی 2 رکعت اس پر بھی بھاری ہوگی، پھر جیسا درجہ ہوگا عارف کا اتنے ہی زیادہ بھاری اس کا عمل ہوگا، حتیٰ کہ عام آدمی کی 2 رکعت جو ہے وہ اس سے عارف کی دو، عام آدمی کی 100 رکعت ہو 1000 رکعت ہو اس سے 2 رکعت عارف کی بڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے دل کا جو معاملہ ہے، دل کی جو محبت کا درجہ ہے، معرفت کا درجہ ہے، وہ بڑا ہوا ہے، اولیاء اللہ کے پاس دل پر یہی محنت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اور معرفت حاصل ہو جائے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس زیادتی ہے علم کے لیے نہ جایا کرو، اس نیت سے نہ جاؤ کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ اولیاء اللہ کے پاس جاؤ تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ مجھے جو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہے جسے کیفیت احسانی کہتے ہیں، وہ تعلق مجھے نصیب ہو جائے۔ حضرت نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ میں کہ دیکھو ریل گاڑی کتنی بڑی اور بھاری ہوتی ہے ہوائی جہاز سے، ہوائی جہاز چھوٹا سا ہوتا ہے اور ریل گاڑی کتنی لمبی طویل اور پوری لوہے کی ہوتی، کس قدر بھاری ہوتی ہے، اس میں کتنے مسافر سفر کرتے ہیں، اور ہوائی جہاز جو ہے وہ چھوٹا، اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے، لیکن اس ہوائی جہاز سے اگر مثلا جدہ جانا چاہو، مکہ شریف جانا چاہو، تو ہوائی جہاز سے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور ریل گاڑی اگر چلے تو 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں اس کو، تو پیر کو ہوائی جہاز سمجھو کہ وہ اگر پیر کے ساتھ اڑیں گے، پیر کے ساتھ رہیں گے تو یہ بھی ہم کو لے اڑے گا ساتھ میں اور مکہ شریف پہنچا دے گا۔ ایک مرتبہ اسی میں اس میں دوسری کتاب جو ہے مجالس علم و حکمت، اس میں بھی یہ مثال دی تھی کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پائلٹ آتے تھے، حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا جہاز چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کون سا ہوتا ہے چھوٹا جہاز، فوکر، میں فوکر چلاتا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کراچی لاہور وغیرہ جاتے ہوں گے، انہوں نے کہا حضرت وہاں جدہ بھی جاتا ہے جہاز، تو انہوں نے کہا اچھا جدہ بھی جاتا ہے، تو فرمایا کہ دیکھو جہاز چھوٹا ہے لیکن بعض دفعہ چھوٹا جہاز بھی آپ کو عمرہ حج کے لیے لے جا سکتا ہے، اس لیے چھوٹا دروازہ، اگر پیر اگرچہ غیر مقبول ہو، اتنا مشہور نہ ہو، چھوٹا ہو، لیکن اللہ تک وہ بھی پہنچا دیتا ہے، فن جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ پیر تو ایک دروازہ ہوتا ہے اور اصل کام بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، بڑا پیر ہو چھوٹا پیر ہو سب کا کام اللہ ہی بناتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی انسان ہے وہ پیسہ بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، بڑے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، تو کسی کو وہ نظر پڑتی ہے، اس پہ اس کو رحم آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم چھوٹی کھڑکی سے، فلاں کھڑکی سے میرے پاس آ جاؤ، تو سب کو تو 1000 دے رہا ہے لیکن چھوٹی کھڑکی سے اس آدمی کو 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہے، تو اسی طرح سے تو طالب ہے اس کو اپنے پیر سے خوب حسن ظن رکھنا ضروری ہے، جب وہ حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹی کھڑکی سے بھی دے دیتے ہیں، دینے والے تو اللہ ہے، تو جیسی طلب ہوتی ہے، جیسے مجاہدہ ہوتا ہے، جیسا مرید اپنے شیخ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور جو حسن ظن نہ رکھے اور پیر کی اطاعت نہ کرے تو اس کو کتنا بھی بڑا پیر ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جذب نور کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، کسی میں کچھ ہوتی ہے، کسی میں 10 پاور ہے، کسی میں 20 پاور ہے، کسی میں 50 ہے، جذب کی صلاحیت, پیر پیر جو ہے اس کا نور جذب کرنے کی صلاحیت. اگر پیر کے پاس مدتوں ایک آدمی رہا اور کچھ نہ بن سکا, کچھ حاصل نہ ہوا, اس میں پیر کا قصور نہیں ہے بلکہ مرید کا قصور کہلائے گا کہ اس کے اندر جذب کی صلاحیت نہ تھی. اور جذب کی صلاحیت اس وقت نہیں ہوتی کہ جب مرید اپنے پیر سے بدگمان رہتا ہے یا حسن ظن نہیں رکھتا اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے چھپ چھپ کے, نہ آنکھوں کی احتیاط, نہ زبان کی احتیاط, نہ دل کی احتیاط, تو گناہوں سے بہت نقصان پہنچتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, فسق کرتا ہے دور منزل سے, فسق معنی گناہ, فسق کرتا ہے دور منزل سے, پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی, پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی. اگر بڑے بہت بڑے مشہور پیر کے ساتھ پاس بھی بیٹھے گا, اللہ والا ہے, سچا اللہ والا ہے, لیکن گناہ چھوڑنے کی عادت نہیں جاتی, گناہ میں ملوث رہتا ہے, چپ چپ کے گناہ کرتا ہے, اور جو ذکر پیر نے بتایا وہ ذکر میں کوتاہی کرتا ہے, تو پھر اس میں جذب نور کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. اور جس میں جذب نور کمزور ہو وہ پوری تندہی کے ساتھ ذکر اللہ کرے, پابندی کے ساتھ, اور گناہوں کو صدق دل سے چھوڑنے کی کوشش کرے, مجاہدہ کرے, تو جذب نور کی صلاحیت پیدا بڑھ جاتی ہے, پیدا بھی ہو جاتی ہے, بڑھ بھی جاتی ہے. یہ محنت اولیاء اللہ کے پاس جا کر یہ محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے. اور جیسا تعلق پیر کا ہے, جو کیفیت احسانی پیر کے قلب میں ہے, وہ میرے قلب میں منتقل ہو جائے. آج صبح حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ شعر حاجی جمیل صاحب کو سنایا, پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال, ہو گیا روشن میرا مستقبل و ماضی و حال. پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال, ہو گیا روشن میرا مستقبل و ماضی و حال. یعنی اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو ماضی, حال, مستقبل روشن ہو جاتا ہے. ماضی روشن ہو جاتا ہے توبہ اور کفارہ سیئات سے, اور حال متبع سنت ہو جاتا ہے, اور مستقبل میں رحمت اور فضل کی امید. ماضی روشن ہو جاتا ہے توبہ و کفارہ سیئات سے, اور حال متبع سنت سے روشن ہو جاتا ہے, اور مستقبل میں رحمت و فضل کی امید سے روشن ہو جاتا ہے. کوئی حافظ صاحب کے عزیزوں میں سے کسی کی شادی ہوئی, ولیمے کی دعوت میں کھانے کا انتظام میز کرسی پر تھا, حضرت والا دامت برکاتہم کو بھی بلانا چاہ رہے تھے. حافظ صاحب نے فون پر بتایا کہ بہت سے علماء بھی شریک ہو رہے ہیں, اس طرح حضرت والا کو بھی شرکت کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ میز کرسی پہ کھانا نہیں کھاتے تھے, اگرچہ اس میں جائز ہے, لیکن حضرت والا کا جو تقویٰ تھا اس پہ حضرت والا اس کو یقیناً خلاف ہے. سنت طریقہ تو یہی ہے کہ دسترخوان بچھا کر نیچے کھائے, اس لیے ہمارے حضرت والا میز کرسی پر نہیں کھایا کرتے تھے. حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہماری فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خیر القرون سے چپکے رہے. ہمارے اکابر سلف صالحین میں سے کسی نے میز کرسی پر کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ شبلی منزل میں مولوی مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ خلفاء کھانے پر جمع تھے. انہوں نے کھانے کا انتظام ایک تپائی پر کیا جو زمین سے چار پانچ انچ اونچی تھی. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ انگریزی دان تھے, لیکن خدا جس کو چاہے نواز دے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سنت کے خلاف ہے, اس کو فوراً تبدیل کیجیے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب پر بہت روب تھا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے مقرب خلیفہ تھے. فوراً تپائی ہٹا دی گئی, اس لیے اپنی استطاعت بھر سنت کا اتباع کیجیے, اور جہاں ہمت پست ہو رہی ہو اور سنت پر عمل نہ ہو پائے تو ندامت کے ساتھ استغفار کیجیے. اپنے گناہوں پر مستغفر رہنا اور اپنے گناہگار سمجھنا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم گناہ کے جواز کے لیے راستے تلاش کریں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے جب کوئی حسن لیلہ سے صرف نظر کرتا ہے تو اس کی روح کی مستی اور شباب کو سارا عالم مل کر بھی نہیں سمجھ سکتا. یہی کہتا ہوں کہ اگر مجنوں کو کوئی شمس تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلہ کو عشق مولا سے بدل دیتا. مبارک ہیں وہ جوان جن کو جوانی میں کوئی اللہ والا مل جائے. اللہ پاک ہم کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر لمحہ ہر سانس اللہ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانو کہ جو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا نہیں کرے گا خون کے آنسو روئے گا, بہت پچھتائے گا. یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور میرے سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو, بچے بچے کو, ہر مسلمان کو اور مسلمہ کو اللہ پاک اپنی زندگی, ہمیں اپنی زندگی کو اللہ پاک پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شیطان کے دھوکے سے اور لالچوں سے اور مکاریوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.